حديث رسول لایا ہوں میں مدینے کے پھول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک 40 احادیث کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے تقریباً 38 احادیث طیبہ سن لی ہیں، اور ان کی تشریح، ان کی شرح جو علماء نے کی ہے، اس کو بھی الحمدللہ سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل ہم 39ویں اور 40ویں حدیث بیان کریں گے، اور اس کے ضمن میں، اس کی تشریح میں جو علماء نے بیان کیا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الاربعین میں 39ویں حدیث ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما۔ يعني سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے معاف کر دیا میرے سبب، میری وجہ سے، میری امت سے خطا کو، بھول کو، اور اس بات کو جس پر وہ مجبور کیے جائیں۔ یہ حدیث حسن ہے، اس کو امام ابن ماجہ اور امام بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس امت سے جو خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے، وہ مجبور کرنے کی بنیاد پر ان سے جو فعل سرزد ہو، جو کام ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ذکر فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو تین چیزیں معاف کی گئی ہیں، اس کا سبب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی ہم سے اگر کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم سے غلطی سے ہو گیا، خطا سے ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ گناہ معاف ہونے کی وجہ جو بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو گناہ معاف کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے اس لفظ کہ ان اللہ تجاوز لی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری وجہ سے معاف کیا، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لی اجلی، یعنی میرے سبب سے، وتعظیم امری، اور اللہ کی بارگاہ میں جو میرا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے خطا، نسیان اور مجبور کیے جانے والے کام کو معاف کیا۔ مزید فرماتے ہیں ورفعت قدری وحصول مرضی صدری، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو تین چیزیں معاف کی ہیں، ان کا گناہ جو معاف کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو میرے دل کی خوشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اب بہت ساری وجوہ سے رحمت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، اور آپ کی زندگی، آپ کی ذات، آپ کی سیرت، ہر طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رحمت بنائی ہے، اور اسی رحمت میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کے اوپر سخت احکام نہیں رکھے، احکام وہ رکھے کہ جو یہ امت بآسانی ادا کر سکے۔ پچھلی امتوں پر جو احکام تھے، جو کام گناہ والا کرتے تھے، تو ان کو فوری سزا دی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی برکت سے اس امت کو فوری طور پر سزا نہیں دی جاتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سے بہت ساری چیزوں کو جو انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی، بھول سے ہوئی، یا جس کام پر ان کو مجبور کیا گیا اس کو معاف فرما دیا. پھر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ خطا، نسیان اور ومستکریہ علیہ، یعنی جس چیز پر ان کو مجبور کیا گیا اس کو معاف کیا گیا. خطا کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس سے غلطی کی وجہ سے ہو گیا. یہ یاد رہے کہ خطا کے ذریعے کوئی کام ہو، نسیان کے ذریعے کوئی کام ہو، یا کسی کام پر مجبور کیا جائے وہ کام ہو، تو اس میں دنیا کے اعتبار سے بہت سارے احکام جاری ہوتے ہیں. یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ رضامندی کے ساتھ کرتا تو بھی یہ کام ہو گیا، اور غلطی سے اس نے یہ کام کیا ہے تو بھی وہ کام ہو جائے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام نہیں ہوا. مثال کے طور پر کسی نے کسی کی مرغی کو غلطی سے ذبح کر دیا، گول سے ذبح کر دیا، تو حکم یہی دیا جائے گا کہ اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا ہے تو وہ حلال ہو گئی، اور اس بندے کے اوپر اس کا تاوان آئے گا. یعنی مالک اگر اس سے اس کا ضمان لینا چاہے اور قیمت اس سے لینا چاہے تو لے سکتا ہے. تو بندے کے جو دنیاوی احکام ہیں وہ بہت سارے مقام پر تو بھول سے کرنے کی وجہ سے، غلطی سے کرنے کی وجہ سے جاری ہوتے ہیں. البتہ جو آخرت کا گناہ ہے وہ معاف کر دیا جائے گا. یعنی دنیا میں اگر کسی نے غلطی سے کوئی کام کر لیا، ایسا کام کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی سزا بنتی ہے، تو اس کو وہ سزا بہت سارے معاملات کے اندر دی جائے گی. البتہ اگر یہ کام یہ جان بوجھ کے کرتا تو اس کو آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی، لیکن غلطی سے کرنے کی وجہ سے، بھول سے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کو سزا نہیں دے گا. یہ اس حدیث پاک کا حنفیوں کے نزدیک معنی ہے. فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے جو خطا کا گناہ ہے اس کو اٹھا لیا. دنیاوی طور پر احکام جاری ہونے کی ایک مثال قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ومن قتل مؤمنا خطا، کہ جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو پھر اس کی دیت بیان کی کہ یہ دیت اس کو دینا پڑے گی. اس کی مثال علماء نے یہ دی کہ مثال کے طور پر کوئی شخص شکار کرنے کے لیے گیا اور اس نے اپنے گمان میں کسی جانور کے اوپر گولی چلائی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ جانور نہیں بلکہ کوئی انسان تھا جس کو یہ جھاڑیوں کے پیچھے یا درخت کے پیچھے کسی مقام پہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پر جانور موجود ہے، لیکن پیچھے وہ انسان موجود تھا اور وہ مر گیا، قتل ہو گیا وہ. تو اس صورت میں چونکہ اس کا ارادہ جان بوجھ کے اس کو مارنے کا نہیں تھا، لہذا اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں البتہ اس کے اوپر دیت جاری ہوگی، دیت کے احکام اس کے اوپر لگیں گے. اسی طرح کسی شخص نے جانور کے اوپر گولی چلائی، یہ سوچ کر کے میں نے اس کو شکار کرنا ہے، لیکن اس کی گولی بجائے جانور کو لگنے کے اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور جا کے کسی انسان کو لگ گیا، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر قتل عمد کا حکم نہیں کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے، بلکہ اس کے اوپر دیت لازم ہوگی جو شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خطا کے طور پر اگر کوئی کام ہوا لیکن بندے کا ارادہ نہیں تھا تو دنیا کے اعتبار سے تو اس کے اوپر حکم لگے گا کہ اس کو سزا دی جائے گی، اس کے اوپر دیت ہوگی، لیکن آخرت کے معاملے کے اعتبار سے کہ چونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا، تو اس کو جہنم کی سزا جو قرآن پاک میں قتل عمد کے اعتبار سے ذکر کی گئی ہے، جان بوجھ کے قتل کرنے والے کے لیے ذکر کی گئی ہے، وہ اس کے اوپر نہیں آئے گی. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ نسیان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے نسیان کو، یعنی بھول کو اٹھا لیا. خطا اور نسیان کا فرق آپ اس سے سمجھیں کہ روزے دار ہے کوئی شخص، روزے کی حالت کے اندر اس کو یاد ہی نہ رہا کہ میں روزے سے ہوں، وہ کھڑا ہوا، دن میں اس نے پانی پی لیا، تو اب یہ بھول کر اس نے پانی پیا ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ نسیان ہے، بھول ہے. اور ایک ہے کہ وہ کلی کر رہا تھا اور منہ میں پانی لے کر گیا، اتنے میں کسی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا اور وہ پانی اس کے حلق کے اندر اتر گیا. اب اس کو روزہ یاد ہے، اس روزے کی حالت کے اندر یہ پانی اس کے حلق سے نیچے اترا ہے، تو اس کو بھول نہیں بولیں گے، اس کو خطا بولیں گے. بھول کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ ایسا بندہ کہ جو بھول کر کھا لے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پلایا ہے. لیکن جو خطا کے طور پر ہوا ہے کہ اس کو روزہ یاد تھا اور اس حالت میں اس کے حلق سے پانی اتر گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی قضا اس کو کرنا ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہر صورت جو بھول سے، جو غلطی سے ہوا اس کا اٹھا دیا. البتہ جو دنیاوی احکام ہیں وہ بعض مقامات پہ جاری ہوتے ہیں اور بعض مقامات پر جاری نہیں ہوتے. اور یہاں پر یہ یاد رہے کہ بھول اور خطا سے مراد، غلطی سے مراد یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور وہ کام اس سے ہو گیا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور اس نے ارادتاً وہ کام کیا بھی نہیں، غلطی سے وہ کام ہو گیا بعد میں اسے پتا چلا۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا سرے سے علم ہی حاصل نہیں کرتے۔ مثلا نماز پڑھی، نماز میں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، حالانکہ وہ غلطیاں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا علم حاصل نہیں کرتے۔ بعد میں جب سمجھایا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں پر ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ وہ علم کے جو بندے پر سیکھنا ضروری ہے وہ اس کو سیکھنا پڑے گا، اگر وہ اس کو سیکھے گا نہیں تو اس کو بھول یا خطا نہیں کہتے۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی کہ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، وہ کام کے جس پر ان کو مجبور کیا گیا تو اس کا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اٹھا لیا ہے۔ مثلا کسی شخص کو گن پوائنٹ پر کلمہ کفر بولنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا، اب اس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں نے کلمہ کفر نہ بولا تو یہ بندہ مجھے قتل کر دے گا، یہ اس بات پر قادر بھی ہے، اس کو اتنی قدرت حاصل ہے، طاقت حاصل ہے کہ اگر یہ مجھے قتل کرنا چاہے تو قتل کر دے گا، اور اس کے ارادے بھی یہی ہیں کہ اگر میں نے یہ کلمہ نہ بولا تو اس نے مجھے مار دینا ہے۔ تو اس صورت میں شریعت مطہرہ خاص اس صورت کے اندر حکم ارشاد فرماتی ہے کہ اگر وہ اس پر صبر کر سکتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اولا یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ صبر کرے اور کلمہ کفر زبان سے نہ نکالے۔ لیکن اگر وہ صبر نہیں کرتا تو اب اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر جو بولے گا اس میں کوشش یہ کرے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جو زو معنی ہو، مختلف معنی رکھتے ہوں، اور ایسا معنی وہ مراد لے، ایسا توریہ وہ کرے کہ جس سے دوسرے معنی اس کے ذہن کے اندر ہوں۔ وہ معنی ذہن میں رکھ کے بولے گا تو پھر اس صورت میں بھی اس کی بچت ہو جائے گی، لیکن سامنے والا اس کو سری کلمہ کفر بکنے پر مجبور کرتا ہے تو اس صورت میں شریعت مطہرہ اس صورت کے اندر اس کو اجازت دیتی ہے کہ اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے کہ جو یہ بول رہا ہے وہ دل سے نہیں بول رہا، زبان سے اس لیے بولا ہے کہ اگر نہ بولے تو سامنے والا اس کو قتل کر دے گا، تو اس بنیاد پر اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس گناہ کو بھی اٹھا لے گا اور کفر کے حکم جو اس کے اوپر لاگو ہونے تھے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ تو بہرحال بہر صورت اس میں جو آخرت کا گناہ ہے وہ تو اٹھا لیا جاتا ہے، البتہ دنیاوی اعتبار سے کچھ مقامات پر حکم جاری ہوتا ہے اور کچھ مقامات پر شریعت مطہرہ نے دنیاوی حکم بھی اس سے اٹھا لیا ہے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی برکتیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وجوہات پر کہ اگر ہم بھولے سے غلطی سے یہ کام کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا گناہ ہم سے اٹھا لیا ہے، اس کا گناہ ہمیں نہیں ملتا۔ یہ 39ویں حدیث تھی۔ 40ویں حدیث مبارکہ کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الحدیث الاربعون یعنی 40ویں حدیث مبارکہ، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمن کبیا فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، رواہ البخاری۔ یعنی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسا ہو جا جیسے مسافر ہوتا ہے یا راستہ طے کرنے والا، راستہ عبور کرنے والا ہوتا ہے، اس کی طرح ہو جا۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور جب صبح کے وقت میں ہو تو اس وقت شام کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے دنوں میں اپنے مرض کے لیے تو تیاری کر لے، اور اپنی زندگی میں سے تو اپنی موت کے لیے حصہ حاصل کر لے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دونوں کندھے پکڑے، مقصد اس سے یہ تھا تاکہ ان کا ذہن مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جو بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمانی ہے اس کی اہمیت کو یہ جانے کہ بہت اہم بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرمانے لگے ہیں، جب ہی میرے کندھوں کو پکڑا ہے تاکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو توجہ سے سن کر اس کو یاد رکھوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا اور اس حقیقت کو بیان کیا کہ بندہ دنیا میں مختصر وقت کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے۔ پہلے بھی ہماری مختلف احادیث کے تحت یہ بات گزر چکی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بڑا مقصد لوگوں کو آخرت کی یاد دلانا ہے کہ لوگ آخرت کی طرف متوجہ ہوں، یعنی جس طرح اس بات کا اعتقاد ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ مومن ہوتا ہے اس کا ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اعتقاد کے ساتھ ساتھ بندے کو اس بات کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، یعنی اعتقاد رکھنا یہ تو ضروری ہے ہی کہ اس کے بغیر تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ بندہ آخرت کی تیاری بھی کرتا رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ جگہ بہ جگہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو کہیں پر یہ فرمایا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، کہیں قلیل سامان اس کو فرمایا، کہیں مختلف قسم کی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمائے کہ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر کی خبر نہ دوں، کہ پھر اس کے بعد آخرت کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی آخرت کے سنورنے کی تمنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بندے کو خاص طور پر متوجہ کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی شان و عظمت بیان فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاکی ہے اس ذات کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جو ملک جس کے پاس ہے، جس کے قبضے قدرت کے اندر ملک ہے، یعنی وہی بادشاہ ہے، وہو علی کل شیئن قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر مختلف انداز میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے، اس بات کے بارے میں بکثرت سمجھایا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے رہنا ہے، اس کے بعد جو ہمیشگی کا گھر ہے وہ آخرت ہے، کہ جہاں بندہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جنت کے اندر داخل ہوگا تو ہمیشہ کی نعمتوں کے اندر ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے جہنم کے اندر داخل ہوا تو اس کے اندر ایک لمحہ بھی داخل ہونا یہ بندے کے لیے انتہائی ذلت کا سبب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دردناک اس کا عذاب ہے، اور نعوذ باللہ اگر کسی کا ایمان ہی ضائع ہو گیا تو پھر اس صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک بڑا افسر ہو، دنیا کے اعتبار سے بلا تمثیلی بات ذکر کر رہا ہوں، کہ دنیا کے اندر ایک بڑا افسر ہمیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہمارے دل کے اندر اس کی ایک اہمیت ہوگی، لیکن اگر اس سے بڑا افسر اس کی اہمیت وہ ہمارے سامنے اجاگر کرے تو اور زیادہ ہمارے دل کے اندر وہ بات بیٹھتی ہے کہ ہاں اتنا بڑا آدمی جو ہے اس بات کا کہہ رہا ہے تو یہ بہت اہمیت والی بات ہوگی، اور اگر اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑا افسر ہے، صدر یا وزیر اعظم ہے، وہ ہمیں کسی بات کی اہمیت کو بیان کرتا ہے تو پھر وہ بات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی جو دنیا کے اعتبار سے وہ ہمیں اس بات کا کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام بہت اہمیت کا حامل ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ تو بلا تمثیل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ظاہرے کے سب سے بڑھ کر مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی دانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غالب نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں جگہ جگہ اس بات کا حکم دے تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کے اندر لگ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا، یہ ارشاد فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ کن فی الدنیا کانک غریب، کہ تو دنیا میں ایسا ہو جا جیسا کہ ایک مسافر ہوتا ہے، یعنی مسافر کہیں سفر کر کے گیا، مثال کے طور پر اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک کے اندر وہ گیا، وہاں جائے گا تو جب مسافر کو پتا ہے کہ میں نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے لوٹ کر اپنے وطن میں آنا ہے تو پھر وہ وہاں پر اپنے لیے بنگلہ نہیں بناتا، وہاں اپنے لیے کوٹھیاں نہیں بناتا، وہاں پر اپنے لیے دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ جمع نہیں کرتا۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چونکہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر اس مقام پر آیا ہوں تو یہاں میں نے یہاں کا فائدہ اٹھا کر اپنے وطن کے لیے تیاری کرنی ہے کہ میں یہاں سے مثلا مال کما کر، دولت کما کر جو ہے وہ اپنے وطن میں بھیجوں تاکہ وہاں پر یہ دولت میری جمع ہوتی رہے اور میں کچھ عرصے کے بعد جب اپنے وطن جاؤں گا تو وہاں پر اس دولت سے میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو وہ شخص بیوقوف کہلائے گا کہ جس کو پتا ہے کہ میں نے 3-4 دن 10 دن 20 دن ایک سال جو ہے اس مقام پہ رہنا ہے، اور اب وہ ایک عالی شان کوٹھی بنانے کے لیے پورا سال لگا دیتا ہے، اور جب وہ تیار ہونے لگتی ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں نے واپس چلا جانا ہے، تو اس کو بے وقوف کہا جائے گا۔ البتہ اگر یہی قیمت، یہی رقم وہ اپنے وطن میں بھیجتا ہے، اپنے علاقے میں بھیجتا ہے کہ وہاں اس کے لیے تیاری کر لی جائے، تو اس صورت میں اس کو دانا کہا جائے گا کہ یہ سمجھدار آدمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے ہمیں دنیا کی بے ثباتی بیان کی کہ مسافر کو مسافر ہی رہنا چاہیے، جتنا عرصہ جس علاقے کے اندر اس کو رہنا ہے اتنا ہی وہاں کے لیے تیاری کرنی چاہیے، پھر اس کو لوٹ کر جہاں پر جانا ہے وہاں کے لیے حقیقی اس کو تیاری کرنی چاہیے۔ ایک قول ہے صوفیاء کرام کا، حب الوطنی من الایمان، یعنی وطن کی جو محبت ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ حدیث پاک نہیں ہے، بعض لوگ اس کو حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ اس کا معنی مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی بیان کیا کہ بندے کا جو وطن اصلی ہے، جو اس کا حقیقی وطن ہے، وہ اس کی قبر ہے، آخرت ہے، جنت ہے۔ تو اصل محبت جو بندے کو کرنی چاہیے وہ دنیا سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو اصل محبت جو ہے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہ ہے ایک لمبا عرصہ قبر کے اندر رہنا ہے، اس کی محبت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیشہ آخرت کے اندر رہنا ہے تو اس کی محبت ہونی چاہیے، اور بندے کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے مزید پھر ارشاد فرمایا، یا تو اس طرح ہو جائے کہ تو دنیا میں مسافر کی طرح ہو، یا پھر راستہ طے کرنے والا ہو۔ یعنی مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، یعنی مسافر تو کہیں پر جاتا ہے تو کچھ ٹائم ٹھہرتا ہے، اور بعض اوقات وہ کسی مقام پر گیا اور وہ جگہ اس کو پسند آتی ہے تو وہ اس جگہ کو اپنا وطن بھی بنا لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ترقی فرماتے ہوئے تنبیہ ارشاد فرمائی کہ ایسا ہو جا جیسے راستے سے گزرنے والا ہے۔ تو راستے سے گزرنے والا یہ مسافر سے بھی جلدی وہاں سے گزر جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور زیادہ سمجھایا کہ مسافر سے بھی بڑھ کر اس شخص کی طرح ہو جا کہ جو راستے سے گزرنے والا ہوتا ہے، جو راستے سے گزرتا ہے وہ تو اس راستے میں کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرتا، بس اس کو اپنے وطن پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے کہ اپنے وطن میں وہ جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہیں، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ اس ماحول سے وابستہ ہو کر الحمدللہ عز و جل کثیر تعداد میں لوگ جو ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، ظاہر ہے کہ یہ فقط ان کے لیے نصیحت نہیں تھی، تمام امت کے لیے یہ نصیحت تھی۔ ان کو بتانے کا مقصد یہی کہ یہ بھی تیاری کریں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو آگے پہنچانا ہے تو انہوں نے آگے پہنچائی۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر اس پر عمل کرنے کے بعد، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت، جب تو شام کرے تو فلا تنتظر الصباح، صبح کا انتظار نہ کر، ہو سکتا ہے صبح ہونے سے پہلے پہلے تجھے موت آ جائے، اور اذا اصبحت، جب تو صبح کرے تو فلا تنتظر المساء، پھر شام کا انتظار نہ کر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے تجھے موت آ جائے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو طول عمل کہا جاتا ہے، یعنی لمبی امید باندھنا۔ بندہ طرح طرح کی خواہشات پالتا ہے، لمبے لمبے منصوبے وہ بناتا ہے کہ مجھے یہ 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 کرنا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ موت اس کے تعقب میں ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ اس نے کب مرنا ہے۔ تو اب یہ جو لمبی امیدیں بندہ باندھتا ہے، یہ چیز اس کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ چند چیزیں وہ ذکر کی گئی ہیں کہ جو تمام برائیوں کی جڑ ہیں، تمام برائیوں کی جڑ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ طول عمل، یعنی لمبی امیدیں جو ہوتی ہیں، بندہ طرح طرح کی جو امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ طول عمل بھی وہ چیز ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، کہ جب بندہ لمبی لمبی امیدیں باندھ لے گا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائے گا اور آخرت کی تیاری وہ نہیں کرے گا، اس کے سامنے فقط دنیا کی جو لذتیں اور نعمتیں ہیں انہی کی تیاری کے اندر وہ لگا رہے گا۔ اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بات کا ذکر فرمایا اور اس بات کی نصیحت کی کہ جب صبح ہو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس وقت تمہیں موت آ جائے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی لاڈلے تھے، محبوب صحابی تھے، ایک مرتبہ انہوں نے ایک مہینے کے ادھار پر ایک باندی خریدی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ انہوں نے ایک مہینے کے ادھار پر یہ باندی خریدی ہے، تو آپ نے صحابہ کرام علی مردوان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اسامہ نے طول عمل کی وجہ سے ایک مہینے تک کے ادھار پر اس باندی کو خریدا ہے؟ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اس کو ذکر فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں پلک نہیں جھپکتا مگر مجھے گمان یہ ہوتا ہے کہ میری روح کو قبض کر لیا جائے، یعنی پلک ابھی جھپکے گی نہیں اس سے پہلے پہلے میری روح قبض ہو جائے، اور میں لقمہ منہ میں لیتا ہوں تو اس کے اتارنے سے پہلے پہلے ممکن ہے کہ میری روح کو قبض کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو حال ہے اس سے آگاہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کا آخرت میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور دنیا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حال ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ موت جو ہے وہ اچانک آئے گی، بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو طول عمل لمبی امیدیں بندے کو نہیں باندھنی چاہیے کہ یہ بندے کو گناہوں پر اور زیادہ ابھارتی ہیں، بندہ طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی صحت کے دنوں میں اپنے مرض کے لیے تیاری کر لیں، یعنی جب تمہیں صحت کے ایام ہوں تو اس میں خوب نیکیاں کر لو، کیونکہ جب مرض ہوگا تو اس وقت تم تیاری نہیں کر سکو گے، یعنی نیکیاں نہیں کر سکو گے۔ صحت کے دنوں کے اندر آخرت کی تیاری خوب ہو سکتی ہے، نیکیاں خوب ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن جب بندہ مریض ہوتا ہے تو پھر یہ کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا میں رہ کر موت کے لیے تیاری کر لو، یعنی جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد کسی طرح کی کوئی نیکی نہیں کر سکو گے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی زندگی تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے اندر عمل کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد کسی طرح کا عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، وہاں پر جیسا دنیا میں کام کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 حدیثیں ہمارے مکمل ہوئی ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب اربعین نووی سے چونکہ ہمارا درس جاری ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 احادیث کو ذکر کرنے کے بعد مزید دو حدیث مبارکہ جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس میں ایک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے متعلق ہے، ان کو مزید ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر ان دو حدیثوں کو اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ رب العزت جل وعلا جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
مدینے کے پھول لایا ہوں، حدیث رسول لایا ہوں، حدیث